وسلاما على عباده الذين اصطفى، اما بعد. گزشتہ کل سے زیارات مکہ مکرمہ کے متعلق بات چل رہی تھی، ان میں غار حرا کا تذکرہ ہوا کہ جنگ نور حیوان الہی ہے، جہاں اللہ رب العزت نے نبی علیہ السلام کے مبارک سر پر نبوت کا تاج رکھا، اور دنیا کے لوگ حیوان قدر میں بلا کر انعامات دیتے ہیں، ستارہ جزت پڑتے ہیں، سمغاد ہیں. اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اس جبل نور پر نبوت کے تاجدار سے قرار فرمایا. یہ وہ جگہ ہے جہاں اللہ رب العزت نے عبد کو عبدہ بنا لیا، محمد بن عبداللہ کو محمد الرسول اللہ بنا لیا. اس لیے ہم آج مسلموں کے لیے وہ ایک بہت یادگار پل ہے، بلکہ یوں سمجھیں کہ ہمارے لیے تو اس امت کا جبل نور ہی وہ ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمارے اسلام کو نور پر بلا کر نبوت سے تکرار فرمایا، اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو جبل نور پر بلا کر نبوت سے تکرار فرمایا، تو ہمارا تو جبل نور یہی ہوا. دوسری جگہ جو اس بارے میں اہم ہے وہ جبل طور. یہ ایک غار ہے جو مکہ مکرمہ سے جنوب کی طرف ہے. اس کی اہمیت کیوں بنی؟ کہ قریش مکہ نے آپس میں ایک میٹنگ رکھی کہ ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہا جاتا ہے، نوجوان لوگ اس نبوت کے دعوی کرنے والے نوجوان کے ساتھ جھوٹے چلے جا رہے ہیں، اس کا پھر پکا بندوبست کیا جائے گا. چنانچہ انہوں نے دار النجوا میں ایک میٹنگ بلائی، سنادی کے قریش وہاں پر اکٹھے ہوئے. ان میں ایک بوڑھا بھی تھا، وہ بھی ساتھ شامل ہو گیا. لوگوں نے پوچھا جی تو کون ہے؟ کہنے لگا میں نے دوسرے بال پر دیکھنے کیے تجربہ رکھتا ہوں، مہارت رکھتا ہوں، اچھی بات کہوں گا قبول کر لینا. چنانچہ وہاں ڈسکشن چلی کہ اس کا مستقل حل کیا ہو. پہلی تجویز یہ آئی کہ نبوت کا دعویٰ کرنے والے اس نوجوان کو حد سے بھیجا محبوس کر دیا، کیونکہ اس کا تجربہ وہ مت دیتے. شیر ابی طالب نے جب انہوں نے مقاطعہ کیا تھا تو وہ محسوس کرتے تھے کہ اس کا باقاعدہ اثر ہوتا ہے، تو اس تجربے کی روشنی میں پہلی تجویز یہ آیا کہ ان کو کسی جگہ بند کر دیا، نکل نہیں نہ دیا جائے، لوگ مل نہیں سکیں گے، یہ بات نہیں کر سکیں گے، پیغام پہنچے گا ہی نہیں. مگر اس تجویز پر اعتراض کرنے والوں نے کہا کہ ان کا خاندان بھی ہے، رشتے دار بھی ہیں، اب سے بے جان میں رکھو گے تو وہ لوگ بالآخر اس کی طرف جاری کریں گے، آج نہیں تو کل تک بچلوائیں گے، لہٰذا فائدہ تو نہیں ہونا. پھر دوسری تجویز آئی کہ نہیں، ان کو یہاں شہر سے ہی نکال کر جائے دیش نکالا دیا جائے، کہا جائے نہیں اپنی راہ پکڑو اگر تم بعد میں جائیں. اس پر ذرا ہوئی تو اعتراض یہ ہوا کہ بھائی یہاں تو جو ہو رہا ہے ہماری آنکھوں کے سامنے، اگر یہ کہیں اور چلا گیا تو وہاں جا کر تو کھل کھیلنے کا موقع مل جائے گا، وہاں کے لوگ اگر اس کے ساتھ ہو گئے تو یہ تو مستقل ہمارے خلاف ایک محاذ بن جائے گا. ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ ہم سے لڑنے کے لیے آمادہ ہو جائے گا, تو ان کو مضبوط ہونے کا موقع نہیں دینا چاہیے. پھر آخر ابو جہل نے یہ تجویز دی کہ پھر میری نظر میں تو حل یہ آتا ہے کہ اس پر قصہ ہی تمام کر دیا جائے. اس پر وہ جو بوڑھا تھا وہ اجلا کہ اب اتنا زیادہ سب کی بات یہ بالکل صحیح تجویز ہے, اس کا ہی نمتا ہے. لیکن اس پر پھر دینا ہوگا کہ قریش جو اس کے طرفدار ہیں وہ اس بندے کو جو ان کو ٹھکانے لگائے گا اس سے ٹکال کریں گے, اور یہ تو مطلب بن پڑے گا. تو اس بوڑھے نے یہ تجویز دی کہ دیکھو جتنے عبد مناف کی اولاد میں سے لوگ ہیں اور جتنے قبیلے بڑھ گئے سب میں سے ایک ایک نوجوان ہیں, کیونکہ عرب کے تمام قبیلوں کا ایک ایک نوجوان وہاں شامل ہوگا اور وہ سب ایک ہی مطلب حملہ کر رہے ہیں. تو اب اس کے جو طرفدار ہیں وہ کس کس سے لڑیں گے؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ سارے جہان سے بھی جنگ نہیں کر سکتے. چنانچہ ان لوگوں کو یہ تجویز بہت پسند آئی اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ بس راتوں رات آ کر عمل کر لینا چاہیے. چنانچہ قبیلے کا ایک نوجوان رات کے اندھیرے میں چمکتی تلواروں کے ساتھ انہوں نے نبی علیہ السلام کے جو گھر مبارک تھا اس کا مفاد پیدا کر لیا. اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ فرما دیا, جتلا دیا. نبی علیہ السلام نے انتہائی حکمت عملی سے کام لیتے ہوئے اپنے بستر کے اوپر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو سلا دیا, کمبل ڈال دیا. کیوں؟ کہ اگر کوئی باہر سے دیکھے گا تو اس کو یہ تو پتا چلے گا نا کہ چار پائی پہ ابھی تک کچھ سویا ہوا ہے. ایسی عجیب نظر اسلام نے حکمت عملی دکھائی کہ انسان حیران ہو. واقعی یہ نبوت کی شان ہے. ذرا غور کیجیے کہ جیسے کسی کو کیموفلاج کر دینا ہوتا ہے نا, بالکل اس طرح. چنانچہ نبی علیہ السلام نے ان کو لٹا دیا اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم دروازے سے باہر تشریف لائے اور اللہ رب العزت نے سورہ یاسین کی پہلی چند آیتیں پڑھنے کی توفیق دی اور ان کو پار کی آنکھوں کے اوپر تک لایا. ان کو کچھ نظر نہیں آیا. بالکل اس کا مثال آتا تھا. نبی علیہ السلام وہاں سے چلے اور آپ کے پلانوں کے گھر سے جیسے ہی دروازے پر آئے ذرا کی آہٹ پر فوراً صدیق کے پلانوں نے دروازہ کھول دیا. نبی شام کو ہے ابھی ابو بکر جاگ رہے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دنوں سے مجھے یہ اندازہ تھا کہ آپ کو ہجرت کا حکم ہوگا اور یہ بھی توقع تھی کہ آپ مجھے اپنا خادم سفر کے طور پر قبول بھی فرمائیں گے. جس دن سے ابو بکر کو یہ خیال آیا ابو بکر نے رات کا سونا چھوڑ دیا, ایسا نہ ہو کہ آپ تشریف لائیں اور میرے دروازے پر آپ کو انتظار میں کھڑا ہونا پڑے. یہ عاشق ساتھ نبی علیہ السلام مندر تشریف لے آیا. صدیق فلانوں کے گھر میں دو بکر تھے, ایک کا نام تھا مقتدا اور ایک کا نام تھا مقدم. ایک پتھر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دائیں بائیں ہاتھ کا ٹیک لگا دیتے بیٹھتے, یوں تکیا جیسے بن جائے تو تکیا سے مثبت آتا, اور دوسرے کو متکلم بھی یہ کہتے تھے کہ جب نبی علیہ السلام تشریف لاتے تو وہ سلام علیکم کرتا تھا. پھر انسان نے فرمایا ابوبکر مجھے تنہائی چاہیے بات کرنی ہے. اے اللہ کے پیارے علیہ السلام میرے علاوہ یہ میری بیوی اور یہ میری دو بیٹے ہیں کوئی اور تو ہے نہیں, آپ نے جو بات کرنی ہے کی. تو نبی علیہ السلام نے اس پر اطمینان کا اظہار فرمایا. اس کا مطلب یہ کہ گھر کے چھوٹے سے بڑے نبی علیہ السلام کی ذات بابرکات کو پورا استعمال ہوا, پورا استعمال ہوا. آپ نے فرمایا مجھے حکم ہوا ہے کہ تم یہاں ہجرت کرو. جیسے یہ ہوا صدیقت ملانوں نے پھر کہا کہ تیاری کرو. چنانچہ اسماء رضی اللہ تعالی عنہا جو آپ کی بڑی بیٹی تھی, آج حضرت رضی اللہ تعالی عنہا کی بڑی بہن ہے, ان کے پاس دوپٹہ تھا تو انہوں نے فوراً ہی دوپٹے کو پھاڑ کے دو حصے کر دیے. ایک حصہ اپنے سر پہ رکھ لیا پردے کے لیے اور دوسرے سے انہوں نے سامان کو باندھ ڈالا. جو کچھ کھانا پینا تھا ضروریات سفر ہوتی ہیں. چنانچہ ان کا نام ذاتن نفات اسکر نفات بڑھ گیا. دو بٹوں والے دو دوپٹوں نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہاں سے جب باہر نکلے تو مدینہ طیبہ جانے کے لیے شمال کی طرف راستہ جاتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شمال کی بجائے جنوب کا راستہ اختیار کیا. یوں سمجھ رہے ہیں کہ جانا شمال میں تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے جنوبی نگر. تو چار میل پانچ میل کے فاصلے پر آگے ایک جبل ثور آ رہا تھا, اس کے اوپر آپ تشریف لے گئے. ایسی بھی جگہ تھی جہاں چڑھنا مشکل تھا تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے کندھا دیا اور نبی علیہ السلام کو پر چڑھ گئے. پھر آپ نے اس غار کے اندر جب جانے کا وقت آیا تو صدیق اکبر نے عرض کیا اللہ کے نبی سے ہے مجھے جانے دیجیے. تو غار میں داخل ہوئے, صفائی کی جو سوراخ تھے ان کو پتھروں سے بند کر دیا. ایک سوراخ باقی رہ گیا. سوچا کہ چلو اس کو تو میں اپنے پاؤں سے بھی بند کر لوں گا. بیٹھ کے عرض کیا کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف لائیں. نبی علیہ السلام غار کے اندر تشریف لے گئے. کیونکہ رات جاگے ہوئے تھے, تھکاوٹ بھی تھی, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام رہا. صدیق اکبر نے کی گود ہے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ہے. دو گودوں کو نبی علیہ السلام میں عزتوں میں دوام بخشا. ایک گود میں سر رکھا تو اسے صدیق بنا دیا اور آخری لمحات زندگی میں دوسری گود میں سر رکھا اسے صدیق کائنات بنا دیا. اللہ کی شان کے تاریخ لکھنے والوں نے یہاں پر تقسیم یہ لکھی کہ ایک مکڑی تھی جس سے اللہ تعالی نے کام لیا. اس نے کیا کیا کہ اس غار کے اوپر جالا بنا دیا. دو کبوتریاں تھیں انہوں نے ہمیں بھی دے دیے. اب جب اگلا دن ہوا تو صبح تک تو وہ لوگ پہرے پہ کھڑے رہے کہ نکلیں گے حرم جانے کے لیے تو نکلتے ہی ہم اب تک کام کریں گے. جب اذکار صبح ہو گیا تو وہ کس دیدی نمودار ہو گیا. کیا وجہ نکلے نہیں, ذرا جھانک کے دیکھتے ہیں تو بستر پر چارپائی کے اوپر بیٹھا ہوا ہے. ایک دوسرے کو اشارہ کرتے ہیں کہ لے کے اسے لے کے. اسی طرح جب روشنی ہو گئی تو اب انہوں نے کہا تو اندر جا کے دیکھو کیا مسئلہ. جب جا کے دیکھا تو ہاں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے لکھے ہوئے تھے. اب کافی پریشان کہنے لگے وہ شکار کو ہاتھ نہیں چل گیا, اب کیا کیا جائے. عرب کا ایک مشہور طریقہ تھا کہ کسی چیز کی تلاش کے لیے وہ انعام متعین کر کے چنانچہ فوراً قریش کے سرداروں نے کہا کہ جو نبی علیہ السلام کو جو ہے وہ ڈھونڈے گا 100 اونٹ اس کو ہم انعام کے طور پر دیں گے. اور اس زمانے میں 100 اونٹ بہت قیمتی سمجھے جاتے تھے. انہوں نے سوچا کہ وہ مکرتا پتا کرو وہ کہاں تھا, پتا چلا وہ گھر پہ نہیں, کہنے لگے وہ وہی ہوگی. چنانچہ 100 اونٹ کا انعام الگ ابو بکر صدیق کے لیے رکھا گیا, ایک جیسا انعام متعین کر دیا. بس یہ انعام ہونے کی بات تھی کہ پورے مکہ کے لوگ چاروں سمتوں میں دوڑ رہے ہیں, کوئی اونٹوں پہ سوار ہوتے, کوئی پیدل چل رہا ہے, کونا کونا چھان مار. ان کے دل میں یہ تھا کہ کیا چند گھنٹے کا ہی فرق ہے نا, ہم تیز رفتار ہوتے تو جا کے پکڑ لیں گے. بہت بھاگے, بہت دوڑے, حیران تھے, زمین کھا گئی, آسمان پہ چلے گئے. یہ پہاڑ تو ہمارے گھر کے بارے میں کیوں نہیں ملے؟ چنانچہ ایک دن گزر گیا نہ ملے. دل آخر انہوں نے کیا کیا کہ ایک قبیلہ تھا بنو خزاعہ, اس کے لوگ پاؤں کے نشانات کی پہچان میں بڑے ماہر تھے, یہ کھوج لگایا کرتے تھے اور اپنی منزل پہ پہنچتے تھے. چنانچہ قرض بن القمامہ ایک کھوجی تھا, اس کے ساتھ امیہ بن خلف, یہ دونوں غار ثور کی طرف چلتے ہیں. پاؤں کے نشانات دیکھتے 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 اللہ کی شان دیکھتے ہیں کہ یہ غار ثور کے بالکل دروازے کے اوپر پہنچتے. صدیق مولانا فرماتے ہیں کہ اگر امیہ چپ کے ذرا دیکھ لیتا تو شاید اس کے سامنے ہماری چہرے آ جائے. اتنا قریب وہاں پہنچ کے اس نے کہا کہ اس کے آگے قدموں کے نشان آتے ہیں. امیہ نے کہا کہ یار اس غار کے اوپر تو مکڑی نے جالا بنا, لگتا ہے یہ تو ان کی پیدائش سے ہی پہلے کا, اور دیکھو کبوتری نے انڈے بھی دیے ہوئے ہیں. اس طرف آنی یہ اللہ رب العزت نے اپنی طاقت دکھائی, قوت دکھائی. دیکھو میرے بندو, دنیا میں سب سے کمزور گھر مکڑی کا جال ہے. ان اوہن البیوت لبیت العنکبوت, لیکن میری طاقت دیکھو کہ جب میں کسی کو بچانے کے لیے مکڑی کے جالے کی دیوار درمیان میں بنوا دیتا ہوں, ساری دنیا کی طاقت مل کر اس دیوار کو بھی نہیں توڑ سکتی. میں اتنی کمزور دیوار سے حفاظت کر کے دکھا دیتا. چنانچہ کفار حیران تھا. اب ادھر صدیق اکبر نے اپنے گھر کے سارے لوگوں کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت پر لگا دیا. وہ کیسے؟ انہوں نے اپنے بیٹے عبداللہ سے کہا کہ سارا دن ان کفار کی تم باتیں سننا, مشرے کیا کرتے ہیں, باتیں کیا کرتے ہیں, رات کے اندھیرے میں آ کر تم ہمیں وہاں پر یہ کار گزاری سنا رہا ہے. اپنے غلام سے یہ کہا عامر بن صغیرہ کہ تم بکریاں چراتے ہوئے ادھر کو آ جانا اور بکریوں کا دودھ ہمیں پلا دیا. بیوی سے کہا کہ ہمارے لیے کھانا بنا دینا, اور بڑی بیٹی اسماء سے کہا کہ اسماء تم بچی ہو, تمہارے اوپر تو کوئی شک نہیں کرے گا, تم یہ کھانا ہمیں وہاں پہنچا دیا. وہ تو خدمت کے لیے ساتھ آتا, بیوی کھانا پکا رہی ہے, بیٹا کارگزاری کے لیے آ رہا ہے, غلام دودھ پلانے آ رہا ہے. گویا گھر کے تمام افراد کو انہوں نے نبی اسلام کی خدمت کے اوپر لگا دیا. یہ عشق ہوا کرتا ہے. چنانچہ عامر بن سہیلہ کے قدموں کے نشان اور عبداللہ کے قدموں کے نشان جب بکریاں اس کے اوپر چلتی تھی تو وہ قدموں کے نشان ختم ہی ہو جاتے. کیا عجیب تھی. تین دن تک یہ مسئلہ اسی طرح رہا. اب تین دن میں کفار ڈھونڈ ڈھونڈ کے تھک چکے تھے. جیسے جذبے ذرا ٹھنڈے ہو جاتے ہیں تھک جاتے ہیں بندہ. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تین دن کے بعد غار طور سے تشریف لائے باہر اور پھر وہاں سے ایک غیر معروف راستے کے ذریعے جو مشکل تھا مگر عام بندے وہاں سے ٹریول نہیں کرتے تھے وہاں سے آپ مطلب مدینہ کے واقعہ تشریف لے. اب اس واقعے کے اندر چند ایک باتیں بڑی غور کر رہا ہوں. سب سے پہلی بات کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حکمت عملی کا اندازہ لگائیے. نمبر ایک, نکلنے سے پہلے حضرت علی آنوں کو صلاح کر ایسے ان کو لٹا دیا, کینو فلیٹ کر دیا کہ دشمن کو سمجھنے میں مشکل پیش آئی کہ آپ چلے گئے یا نہیں گئے. یہ دیکھیے, یہ پہلی دفاعی ترتیب ہوتی ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی رازداری سے کام کیا, کسی کو پتہ نہیں چلنے دیا کہ ہونا کیا ہے. اسی تو فرمایا کہ ابو بکر میں لہجے میں بات کرنا چاہتا ہوں. تو دوسری حکمت کیا, رازداری سے کام کیا. اور اس کے بعد تیسری حکمت کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جانا شمال کی طرف تھا اور سفر جنوب کی طرف تھی. اب کافر سارے ڈھونڈنے پہ زور دے رہے تھے شمال کی طرف, ان کا پورا فلو ادھر زور ادھر تھا اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس فلو کی الٹی جانے آرام سے وہاں پر کسی پر. اور پھر تین دن تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا. پتہ تھا کہ تین دن میں ان کی ہمت ختم ہو جائے گی. اور جب تین دن کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے تو آپ نے معروف راستے سے سفر نہیں کیا, ممکن ہے کوئی ابھی تک وہاں ہو. چنانچہ کافر تھا, اس کو رہبر بنایا گیا عبداللہ. اللہ کی شان دیکھیے کہ جب جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ صدیق اکبر کا سفر کر رہے تھے, اب وہ کبھی دائیں کبھی بائیں کبھی آگے کبھی پیچھے, نبی علیہ السلام نے پوچھا ابو بکر کیا ہے, کبھی دائیں چلتے ہو کبھی بائیں کبھی آگے کبھی پیچھے. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, میں دائیں چلتا ہوں تو مجھے خیال آتا ہے دشمن بائیں طرف سے نہ آ جائے, میں ادھر کو آ جاتا ہوں. پھر خیال آتے ہیں سامنے سے نہ آ جائے میں وہاں آ جاتا, خیال آتے ہیں پیچھے سے نہ آ جائے میں وہاں. جیسے شمع کے جیسے ایک پروانہ چکر لگا رہا ہوتا ہے, یہ عاشق صادق بھی شمع نبوت کے اوپر پروانہ بن کر چکر لگا رہا ہے. راستے میں ایک بندہ ملا, اس سے پوچھا ابو بکر یہ تمہارے ساتھ کون ہے, تو وہ صدیق لانوں نے تاریخ کی جملہ کہا, فرمایا یہ وہ شخص ہے اللہ کی یہدینی السبیل, جو مجھے راستے کی رہنمائی کرتا ہے. یہ الفاظ ایسے تھے کہ سننے والے نے کہا کہ اس نے رہبر بنایا ہوا ہے. اور صدیق لانوں کا کہنا تو یہ تھا کہ یہ تو مجھے جنت تک اللہ کی رضا تک پہنچنے کا راستہ بنانے والے ہوتے. اللہ نے ان کو سمجھ دی کیا فراست کی ہوئی. اللہ اکبر کا دین جانتا. چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب وہاں غار میں تشریف فرما تھے اور امیہ بن خلف اور وہ فوجی قریب آ گئے تو صدیق اکرم کے چہرے پر نہ غم کے آثار نمایاں ہیں. اللہ رب العزت کو یہ لکشہ ایسا پسند آیا کہ غار طور کی کہانی اللہ رب العزت کی زبانی, اللہ کے قرآن کا حصہ بنا.
فرمایا کانیت نہیں، دو میں سے دوسرا، اذ ہما فی الغار، جب دونوں غار میں تھے، اذ یقول لصاحبه لا تحزن ان اللہ معنا. اب یہ چند الفاظ ہیں مگر ایک ایک لفظ مستقل ایک باب. اب ذرا چند لفظوں کو آپ کے سامنے ذرا کھول دیں. فرمایا ثانیت نہیں، اس کا ترجمہ ہے دو میں سے دوسرا. قرآن نے لفظ بھی استعمال کیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور صدیق اکبر لانا ان دونوں کے لیے نام نہیں لیا، بس کہا دو میں سے دوسرا. اللہ نے یہ ثانی والی جو نسبت کی صدیق اکبر لانا کے لیے پکی فرمائی، چنانچہ جہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہلے ابو بکر ثانی، اور جہاں اب صدیق لانو پہلے وہاں نبی اسلام ثانی. توجہ فرمائیے، یہ کیسے ہوا؟ اسلام میں اللہ رب العزت کے نبی اول، تو ثانی اسلام میں کون بنے؟ ابو بکر. ذرا غور کیجیے کہ خلافت قائم کرنے میں، احکام خداوندی کو دنیا میں قائم کرنے میں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اول، تو ثانی کون بنے؟ آپ کے بعد پھر خلیفہ کون بنے؟ ابو بکر. جہاں نبی علیہ السلام اول وہاں ابو بکر، نبی علیہ السلام تشریف دنیا سے جب لے گئے تو گنبد خضرا کے اندر آپ مدفون ہوئے، تو دفن ہونے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام اول، تو ابو بکر صدیق اس میں. یہ تو جن مثالیں ہیں نا، وقت کی کمی کی وجہ سے، ورنہ تو علماء نے درجنوں مثالیں. اچھا، اسی طرح جہاں ابو بکر اول وہاں نبی علیہ السلام تھا، وہ کیسے ہوئے؟ نو ہجری میں حج فرض ہوا، نبی علیہ السلام نے پہلے سال 300 صحابہ کو بھیجا اور ابو بکر صدیق لانو کو امیر حج بنا دیا. تو حج کے قافلے کا امیر بننے کی پہلی سعادت کس کو ملی؟ اور 10 ہجری کو حج کی سعادت میں امیر قافلہ کون بنے؟ جہاں وہ اول یہ ساتھ آتا. اور ذرا غور کر لیجیے، کسی سارے طور میں داخل ہونا تھا تو پہلے داخل کون ہوئے اور پھر داخل کون ہوئے؟ نبی علیہ السلام کی اپنی جو مرنے وفات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر ابو بکر صدیق مصلی پر امامت کے لیے کھڑے ہوتے تھے، تو ابو بکر امامت میں اس نماز میں اول، اور درمیان نماز میں نبی علیہ السلام تشریف لائے اور آپ نے باقی کی امامت فرمائی، تو پھر ثانی کون بنے؟ ایک نسبت اللہ نے ایسی دے دی تھی، دو میں سے دوسرا، یہ اول جہاں تو یہ ثانی، جہاں یہ اول وہاں وہ ثانی، دونوں کے اندر ایک نسبت اللہ نے دی. ایک لفظ استعمال کیا ثانیت نہیں، دو میں سے دوسرا. ابو بکر صدیق لانا سے نصیب دیکھیے، ایسی نسبت اس کائنات میں کسی اور کو حاصل نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اچھا دیکھیے آگے فرمایا، اذ یقول لصاحبه، جب اس نے اپنے صاحب سے یہ کہا. اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صاحب ہونا صدیق لانو کا بھی قرآن سے ثابت ہے، اور یہ صدیق لانو کا بڑا اونچا مرتبہ ہونے کی دلیل ہے کہ اللہ نے ان کو کہا کہ یہ ان کے صاحب. اچھا، یہاں پر بعض مخالفین تھے جن کو صدیق لانو کا نام اچھا نہیں لگتا، ان کا کام اچھا نہیں لگتا، وہ کہتے ہیں جی کہ یہ صاحب ہونا کون سی بڑی بات ہے؟ پوچھے کیوں بھائی؟ کہتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام السلام کے ساتھ جیل میں لوگ تھے، تو ان کو بھی کہا گیا یا صاحب، یہ سجن، تو تھوڑا سا غور کریں تو فرق ہے. وہاں یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں یا تاہم بیجرد اے میرے جیل کے ساتھیوں, ساتھ فقط جیل کی حد تک ہے ویسے ساتھ نہیں ہے. اور یہاں کیا فرماتے ہیں کہ یقولو لطاہدی ہی کی ضمیر نبی علیہ السلام, یہ فقط غار کے ساتھ نہیں ہے, ہی کی وجہ سے اللہ نے تو مزار کا بھی ساتھی بنا دیا. تو بعض مخالفین کہتے ہیں کہ جی دیکھو نبی علیہ السلام نے فرمایا لا تحزن, گھبراؤ نہیں. کیا مطلب؟ کہتے ہیں کہ بکر صدیق لانو دل کے تھوڑے چھوٹے گھبرا جا رہے حضرت لانو شیر خدا تھا اور اب بکر صدیق لانو گھبرا جاتے, اس لیے نبی علیہ السلام کو کہنا پڑا لا تحزن گھبراؤ نہیں. حالانکہ یہ بات بھی ٹھیک نہیں ہے, اس لیے کہ جب انسان کے پاس کوئی قیمتی چیز ہوتی ہے تو اپنی جان سے زیادہ اس قیمتی چیز کے نقصان ہونے کا اندیشہ زیادہ ہوا کرتا ہے. اب ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنے لیے غم زدہ نہیں تھے, نبی علیہ السلام کے لیے غم زدہ تھے, میرے آقا کو تکلیف نہ پہنچے اس لیے غم زدہ ہو گئے. اور یہ غمزدہ ہونا فطری چیز ہے. اور ہمارے بات کی دلیل قرآن عظیم الشان میں دیکھیے, بیٹے کہہ رہے ہیں کہ ابا جان آپ یوسف کو ہمارے ساتھ بھیج دیجیے. اب والد اللہ کے نبی ہیں, یعقوب علیہ السلام فرماتے ہیں انی لیحزننی ان تذهبوا به, مجھے یہ بات غمزدہ کر رہی ہے. تو اللہ کے نبی قرآن گواہی دیتا ہے کہ یعقوب علیہ السلام کو اپنے بیٹے کے کھو جانے کا غم تھا. بالکل اسی طرح صدیق اکبر کو نبی علیہ السلام کو تکلیف پہنچنے کا غم تھا. مگر فرق دیکھو کہ یہاں پر اللہ رب العزت خود فرما رہے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے کیا کہا, ان اللہ معنا. اب دیکھیے نبی علیہ السلام بھی اپنی زندگی میں غمزدہ ہوئے, لیکن جب نبی علیہ السلام غمزدہ ہوتے تھے اللہ تعالیٰ تسلی دیتے تھے. چنانچہ اللہ تعالیٰ اس بات فرماتے ہیں وقت وما صبرك الا بالله ولا تحزن علی, نبی علیہ السلام کے استعمال والا. تو یہ تحزن کا لفظ اگر نقص ہوتا تو اللہ کے حبیب کے لیے تو استعمال ہوتا. تو فقط خود میں ہونا یہ کوئی نقص کی دلیل نہیں ہے. ہاں دیکھنا یہ ہے کہ یہ کیوں غم ہے. اب دیکھیے اللہ کے محبوب غمزدہ ہیں, اللہ فرماتے ہیں ولا تحزن علیہم واصبر وما صبرك الا بالله ولا تحزن علیہم. تو نبی علیہ السلام غمزدہ ہوئے, اللہ تسلیہ دے رہے ہیں. ادھر صدیق اکبر غمزدہ ہوئے, اللہ کے پیارے حبیب فرماتے ہیں لا تحزن, اللہ کے حبیب نے ان کو تسلیہ دا. پھر آگے فرمایا ان اللہ معنا, بے شک اللہ تعالی ہمارے ساتھ. اب یہاں ذرا غور کیجیے, سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور ان کے اصحاب اکٹھے ہیں, پریشان ہوتے ہیں صحابہ ان کے کہ فرعون تو اب ہمیں پکڑ لے گا. وہ فرماتے ہیں ان معی ربی, اللہ میرے ساتھ ہے. حالانکہ باقی وہاں موجود تھے مگر معیت کے بارے میں فرمایا ان معی ربی, اللہ میرے ساتھ ہے, میت مجھے آتا. یہاں بھی تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہیں, فرما سکتے تھے مائی عرب بھی اللہ میرے ساتھ ہے, میں نہیں. ان اللہ معنا, اللہ ہمارے ساتھ. تو یہ میت کبرا کس کو حاصل ہوئی؟ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ. چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہر چیز میں میت ملی ہوئی, ہر چیز میں میت ملی ہوئی. ذرا غور کیجیے نام میں معیت، میں چند مثالیں عرض کر دوں تاکہ بات سمجھ میں آ جائے پھر آگے بڑھے. نام میں معیت وہ کہتے ہیں کہ صحابہ جب آتے تھے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو آ کر کہتے تھے یا رسول اللہ، تو جہاں نبی علیہ السلام کا نام آتا وہاں اللہ کا نام آتا یا رسول اللہ. اور جب نبی علیہ السلام نے پردہ فرمایا تو ابو بکر صدیق لانو کو نام سے کوئی نہیں پکارتا تھا، عمر لانا بھی آتے تھے تو آ کر کہتے تھے یا خلیفۃ رسول اللہ، اے اللہ کے رسول کے خلیفہ. تو دیکھیے معیت نام میں سے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول کہا تو ساتھ اللہ کی نسبت کر، ان کو خلیفہ رسول کہا تو ساتھ اللہ کی، ان اللہ نام کے پکارنے میں اللہ کی معیت کیا. اور ذرا غور کیجیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بالمؤمنین رؤوف الرحیم، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مؤمنین کے ساتھ رؤوف ہیں اور رحیم ہیں. اور یہی تو سکتے صدیق اکرام کے اندر بہت نمایاں تھے، چنانچہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ارحم امتی بامتی ابو بکر، اور ایک حدیث کے پاس نے فرمایا ارحم امتی بامتی ابو بکر، رافت اور رحمت میں ابو بکر پوری امت میں سے آگے نکل گئے. میت بھی کے نام پھر ذرا غور کیجیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جسد اطہر سے خوشبو آتی. اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں ما شممت مثلم ولا عنبر، اللہ کی قسم میں نے مشک اور عنبر کو کبھی نہیں سونگا مگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پسینے مبارک کی خوشبو اس سے بھی زیادہ بہتر ہوا. اور ابو بکر صدیق لانو کے جسم سے بھی خوشبو آتی، اور اس کی دلیل عمر فاروق لانو نے گواہی دی، فرماتے ہیں کان ریح ابی بکر اطیب من ریح المسک، ابو بکر کے جسم سے مشک سے بھی زیادہ بہتر خوشبو آیا، ان کے جسم سے بھی خوشبو ان کے بھی جسم سے. اب دیکھیے جب ہجرت کے سفر میں نکلے تو انعام کے طے ہونے بھی مائیت، نبی اسلام کے لیے بھی طاعون اور صدیق اکبر لانوں کے لیے بھی. پھر آگے دیکھیے جب وفات کا وقت آیا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو زندگی میں ایک یہودی عورت نے زہر ملا گوشت کھلایا تھا، نبی علیہ السلام کو پتہ چل گیا تھا مگر آخری وقت میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام تک اسی زہر کا اثر غالب آیا تو گویا زہر سبب بنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا سے واپس. ابو بکر صدیق لانو کو دیکھیے ان کی وفات کیسے ہوئی، شہادت کیسے ہوئی، دودھ میں ان کو زہر پلایا گیا. معیت دیکھیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 63 سال کی عمر میں دنیا سے پردہ فرمایا اور ابو بکر 202 سال چھوٹے تھے، اور وہی 202 سال کے بعد صدیق لانو نے بھی پوری 63 سال کی عمر میں دنیا سے پردہ فرمایا، عمر بھی ایک ہے. اچھا اور آگے دیکھیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک بیٹی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ، بڑی انہوں نے مجاہدے کی زندگی گزاری، حتیٰ کہ فرماتی ہیں کہ میں اپنے گھر کے برتن دھوتی تھی، کام کرتی تھی، اور میرے ہتھیلیوں پہ کٹے پڑ گئے تھے کام کرنے کی وجہ سے. جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے دو غلام یا بالیاں لینے کے لیے آئی تھی اور ان کو تسبیحات فاطمہ انعام میں مل گئی، تو ایک یہ کی اتنی رزق کی تنگی میں زندگی گزار رہی ہے، اور ادھر ابو بکر صدیق لانو کو دیکھیں جن کی بیٹی اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی بالکل اسی طرح رزق کی تنگی میں زندگی گزار رہی ہے. فرماتی ہیں کہ اونٹ ہم نے رکھے ہوئے تھے, میں کھجوروں کی گٹھلیوں کو کوٹ کر ان اونٹوں کو کھانے کے لیے ڈالا کرتے تھے. کھجوروں کی گٹھلیوں کو توڑنا اللہ اکبر. اور فرماتی ہیں کہ میں ان کے لیے چارہ لے کے آیا کرتی تھی. اسماء رضی اللہ تعالیٰ جو نبی علیہ السلام کی اس بیٹی کے اوپر حالات آپ کو صدیق سنانوں کی بیٹی پر بھی وہ یاد آتی. اچھا ایک قدم اور آگے بڑھیے. فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہ کے بیٹے سیدنا حسین رضی اللہ تعالی ان کو شہادت کا مرتبہ ملا. ان کو شہادت کا مرتبہ ملا اور شہادت کا پورا واقعہ آپ تفصیل کے ساتھ جانتے ہیں. دل ان کو لکھتا اسماء رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ بہو ان کو بھی اسی طرح شہید کیا گیا اور ان کی شہادت کا واقعہ بھی عجیب ہے. محاصرے میں آ گئے تھے, گھر کے دروازے پہ تھے, اندر آ رہا اسماء رضی اللہ عنہا بوڑھی ہو گئی تھی اور بڑھاپے کی وجہ سے آنکھوں سے موت کیا تھے دیکھ نہیں سکتی تھی. بیٹے اندر کیوں آئے ہو؟ اما میرا جی چاہا میں آخری مرتبہ آپ کو سلام کر لوں کیونکہ اب میری شہادت کا وقت قریب ہے. لیکن تمہاری آواز میں مجھے کچھ کمزوری نظر آتا ہے. اما مجھے یہ لوگ شہید تو کریں گے, ڈر ہے کہ یہ میری لاش کا مسئلہ بنا مسخ کر دیں گے لاش. تو ماں آگے سے جواب دیتی ہے کہ بیٹے جب بکری کی جان نکل جاتی ہے تو اس کی کھال کو جسم سے اتار دیا جائے, اس کو اس پر کوئی تکلیف نہیں ہوا. یہ بوڑھی ماں بیٹے کو کہہ رہی ہے. اللہ بیٹے کہتے ہیں اچھا اماں میں جا رہا ہوں. اس وقت ماں دعا دیتی ہے اے اللہ تو جانتا ہے کہ میرا یہ بیٹا سردیوں کی لمبی راتوں میں تیرے سامنے مسلے پہ کھڑا ہو کر قرآن پڑھنے والا, گرمی کے لمبے دنوں میں تیرے سامنے روزہ رکھنے والا اور اپنی خدمت کے ذریعے ماں اور باپ کے دل کو خوش کرنے والا میرا بیٹا. ماں کہتی ہے بیٹے جا رہے ہو میں تمہاری شکل تو دیکھ نہیں سکتی, تم ذرا قریب آؤ میں تمہارا بوسہ لوں اور تمہارے جسم کی خوشبو لوں. میرے قریب آؤ میں تمہارا بوسہ لوں اور تمہارے جسم کی خوشبو لوں. اللہ کل یہ بیٹا جاتا ہے اور تو جو فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے کے ساتھ شہادت کا معاملہ پیش آیا, اگر وہی اسماء رضی اللہ عنہ کے بیٹے کے ساتھ شہادت کا معاملہ, تو صدیق اکبر لانو اور نبی علیہ السلام کے ان معاملات میں بالکل میت نظر آتی ہے ہر لحاظ. اسی لیے امام ربانی مجدد ربانی رحمت اللہ علیہ نے ان کو فرمایا, فرماتے ہیں اپنے مکتوبات میں کہ جنت میں بھی اللہ ان کو میت عطا کرتا ہے اور ان کے لیے ایک عجب عجیب لفظ استعمال فرماتے ہیں. وہ صدیق اکبر کو کہتے ہیں کہ ہم آنا کے رسول فارسی کے اندر ہے نا مکتوبات, تو لفظ استعمال کیا ہم خانہ اے رسول کہ یہ جنت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم خانہ ہوں گے ایک گھر میں ہوں گے. تو پوچھنے والوں نے پوچھا کیسے, فرمانے لگے کہ ایک گھر کی دو منزلیں ہوں گی, نیچے ابو بکر ہوں گے اوپر اللہ کے پیارے صلی اللہ علیہ وسلم. وہاں بھی وہی جائیے لا تحزن ان اللہ معنا, یہ میت کبری اللہ نے صدیق اکبر کو, اس لیے وہ ہر معاملے میں آگے. اور ویسے بھی عجیب دیکھو کہ اللہ نے نام بھی ابو بکر اور یہ جو لفظ ہے نا اس کے حروف اصلی ہے دین با کاف اور را. ہم کہتے ہیں نا با کلمہ عین کلمہ لام لام کلمہ, تو حروف ہے اس کے با کاف اور را. عربی کے جس لفظ میں یہ حروف اصلی آئے اس کا لفظ کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ دوسروں سے آگے. مثال کے طور پر بکرا کل صبح، یعنی کل کون سا وقت؟ صبح کا آگے. بکور موسم کا سب سے پہلا پل، تو بکرا بھی آگے اور بکور بھی، اور باقرا وہ بچی جب پہلی مرتبہ کسی شوہر کو دیکھے تھے، تو با کاف را کے حروف ہی بتا رہے ہیں کہ جس کا یہ نام ہوگا وہ ہر معاملے میں دوسرے سے. عبداللہ نے دنیا میں حضور صدیق کو بھی ایسا بتا دیا، با کاف را انکل میں تھے، ہر لحاظ سے صحابہ سے آگے تھے. اللہ نے ہم کو یہ مقام عطا فرمایا. علامہ اقبال نے ان کے لیے عجیب لفظ استعمال کیا ہے، میں حیران ہوتا ہوں. کہتے ہیں اے کلیم اول عنایت، کہ نبی علیہ السلام یہ میرے طور سے، جیسے طور پر اللہ کی تجلیات تھی، نبی علیہ السلام کے قلب مبارک پر بھی اللہ کی تجلیات تھی، مگر اس طور پر موسیٰ کلیم اللہ تھے اور میرے اس طور پر ابو بکر آپ کلیم ہیں. اے کلیم اول عنایت، عجیب لفظ استعمال کیا. اللہ رب العزت نے سیدنا صدیق کلانو کو یہ مقام عطا فرمایا. اب ذرا آگے کی بات سنیے، جہاں اس کا تعلق ہوتا ہے نا، تو جی جاتا ہے کہ بس میں ہوں اور میرا محبوب ہوں. یہ کچھ شاکی ہمیشہ تمنا رہتی ہے. اللہ رب العزت نے صدیق کلانو کی یہ تمنا پوری کر دی. غار ہے، دن رات ہیں، محبوب ہیں، اور صدیق کلانو ان کے آیا ہے. ہم ہی ہم ہو، تیری محفل میں کوئی اور نہ ہو. ہم ہی ہم ہو، تیری محفل میں کوئی اور نہ ہو. اللہ رب العزت نے یہ نعمت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا کیا. چنانچہ جی جاتا ہے کہ بس میں محبوب کا دیدار کرتا رہا. اور اللہ تعالیٰ نے یہ سعادت صدیق اکبر کو عطا کیا. گود ہے نبی علیہ السلام میں اپنا سر مبارک رکھا ہوا اور صدیق اکبر نے بیٹھے ہوئے نبی علیہ السلام کے چہرے انور کو دیکھ رہے. آج تو دنیا کے عاشق کہتے ہیں کتاب کھول کے بیٹھوں تو آنکھ روتی ہے، ورق ورق تیرا چہرہ دکھائی دیتا ہے. اے محبوب، میں آج کتاب کھولتا ہوں، مجھے کتاب کے اوپر ہر صفحے پر تیرا چہرہ نظر آتا ہے. ابو بکر آپ کی تو شان ہی اور نکلی، آپ کے سامنے محبوب کا چہرہ ہی کتاب کے بارے میں کھلا ہوا. اب تو محبوب کے چہرے کو دیکھتے ہیں. سبحان اللہ، اب یہ عجیب لمحات دیکھتے ہیں. ایک طرف حسن رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور دوسری طرف اس کے صدیق ہے. حسن اور عشق کا یہ منظر کائنات میں کہیں کبھی نہیں دیکھا ہوگا. ایک طرف حسن رسول جو حسن میں کمال، اور دوسری طرف اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر کو کمال دیا. یہ حسن ساتھ عشق کے کیا لاجواب ہے، یہ حسن ساتھ عشق کے کیا لاجواب ہے. رکھی ہوئی رحل سے خدا کی کتاب. شاملہ مدینہ نے اپنے ایک عجیب بات کی، فرماتے ہیں کہ ابو بکر جب آپ غار میں بیٹھے تھے اور آپ کی گود میں نبی علیہ السلام کا مبارک گھر تھا، تو مجھے اس تصور کی آنکھ سے یوں لگتا ہے کہ جیسے نبی علیہ السلام کا مبارک چہرہ کھلے قرآن کی مانند، کھلے قرآن کی مانند، کان خلقہ القرآن، قرآن کی مانند اخلاق. نبی علیہ السلام کے بارے میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ نبی علیہ السلام کے بارے میں بتائیے. انہوں نے کہا کہ یوں لگتا تھا جیسے قرآن کھلا میرے آنکھوں کے سامنے. تو فرماتے ہیں کہ ابو بکر مجھے آپ کی گود رحل کی مانند نظر آتی ہے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک چہرہ وہ مجھے مصحف کی طرح قرآن مجید کی طرح کھلا نظر آتا ہے اور ابو بکر تو مجھے قاری نظر آتا ہے تو بیٹھا ہوا اس قرآن کو پڑھ رہا ہے. یہ حسن ساتھ عشق کے کیا لاجواب ہے ترقی ہوئی رحل پہ خدا کی کتاب. کیا ہوا کہ وہ کہ ٹھیک لانوں نے جہاں پور رکھا ہوا تھا وہاں اندر کوئی کیڑا تھا سانپ تھا جس سے کاٹا اور صدیق اکرموں کے آنکھوں سے سر کی وجہ سے آنکھوں نکل نبی اسلام کے دار ہوئے کہ آنسو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے رخسار مبارک پر گرا. پوچھا ابو بکر ما یا ابو بکر تیری گود میں سرور کائنات کا سر ہے تو کیوں رو رہا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی موذی چیز نے کاٹا ہے اور اس کی وجہ سے یہ آنکھوں سے آنسو درد کی وجہ سے نکل آیا. کسی عاشق نے اس پر بھی شعر بنایا, اس نے کہا آنسو گرا ہے روئے رسالت مآب پر, آنسو گرا ہے روئے رسالت مآب پر, قربان ہونے آئی ہے شبنم گلاب پر. کہ نبی علیہ السلام کا رخسار مبارک تو گلاب کی مانے تھا, یہ شبنم اس پر قربان ہونے کے لیے. صدیق اکرام نے نبی علیہ السلام کے ساتھ تین دن گزارا. عمر لانا کہا کرتے تھے کہ ابو بکر تیری غار ثور میں گزری ہوئی ایک رات آل عمر کے تمام اعمال کے اوپر سب کا پر فضیلت رکھتے ہیں. اللہ تیسرا دن ہے, اسماء رضی اللہ تعالیٰ نے کھانا دینے کے لیے آتی ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا ماتھے کے اوپر تخم کا نشان ہے, چھوٹی بچی بجھی بجھی سی ڈپریس نظر آتی ہے. نبی علیہ السلام نے پوچھا اسماء غم زدہ ہو پریشان ہو کیا ہوا؟ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کل جب میں آپ کو کھانا دے کر واپس جا رہی تھی راستے میں ابو جہل نے مجھے دیکھ لیا, اس نے مجھے پکڑا کہنے لگا اسماء بتاؤ تمہارا باپ کہاں ہے؟ وہی ہوگا جہاں تمہارے رسول ہوں گے, تم جانتی ہو کہاں ہے؟ لگے نبی میں نے کہا سچ کہا, صدیق کی بیٹی تھی صدیقہ کی بہن, سچ بتا دیا. ہاں پتا ہے. ابو جہل نے کہا بتاؤ کہاں ہے؟ میں بتاؤں گی نہیں. اس نے دمکایا اسماء بہت ماروں گا تمہیں. میں نے کہا کہ میں نہیں بتاؤں گی. اے اللہ کے نبی بات کرتے کرتے اس نے مجھے باغوں سے پکڑا, زور سے تھپڑ لگایا, میں نیچے گری, پتھر پہ میرا سر لگا, سکون آنے لگا, میری آنکھوں میں آنسو تھے. ابو جہل نے بالوں سے پکڑ کے پھر مجھے اٹھا لیا, اسماء تجھے بہت ماروں گا بتاؤ کہاں ہے؟ اللہ کے نبی میں نے کہا ابو جہل میری جان تیرے حوالے, میں محمد عربی کو تیرے حوالے دے دوں, تیری جان کو تیرے حوالے, میں محمد عربی کو تیرے حوالے دے دوں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اس بچی کی آنکھوں میں آنسو دیکھے اور یہ الفاظ دیکھے تو صدیق اکبر کی طرف مڑ کے کہا ابو بکر میں نے سب کے احسانات کے بدلے دے دیے, تیرے احسانات کا بدلہ قیامت کے دن اللہ دے. اللہ ابو بکر میں نے سب کے احسانات کے بدلے چکا دیے, تیرے احسانات کا بدلہ قیامت کے دن اللہ. اللہ یہ وہ واقعہ ہے جو اس غار ثور کے اندر پیش آیا. چنانچہ یہ غار ثور ہمارے لیے مشہد عظیم, اگر کبھی موقع ملے تو غار ثور پر اوپر چڑھے سبحان اللہ یادیں تازہ کرنی ہے, محبوب کے قدموں کے نقوش پر ہم نے جانا. یہ عبداللہ ابن مرلانوں کا راستہ ہے, وہ جہاں دیکھتے تھے آثار نبی وہاں بیٹھتے تھے, وہی نماز پڑھتے تھے, وہی یہ فراغت کی کوشش کرتے تھے, اور نہیں تو تھوڑی دیر بیٹھ کر وہاں سے آگے چلے جاتے تھے. یہ اشتیاق کا طریقہ ہوتا ہے. سبحان اللہ, ابن عربی رحمۃ اللہ نے کتاب میں لکھا ہے کہ میں نے مکہ مکرمہ سے مدینہ کا سفر کیا اسی راستے پر جس پر اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے قدم رکھے تھے. وہ فرماتے ہیں کہ میں قدموں کے نور کے نشانات کو دیکھتے ہوئے اسی راستے کے اوپر جاتا تھا, اور جہاں نبی اسلام نے پڑاؤ فرمایا مجھے اتنا پتا چلتا تھا کہ وہاں پوری کی پوری ارد گرد کی جو وادی ہوتی تھی وہ ساری کی ساری نور سے مدمر مجھے نظر آ جاتی. اہل دل نے تو قدموں کے نشانات سے سفر کر کے اس معاملے کو طے کیا. آج ہم جائیں اور جن یادوں کو جا کر وہ یاد کریں کہ آج سے 1400 سال پہلے وہ بھی وقت تھا جب اللہ کے نبی آئے ہوں گے, صدیق اکبر ساتھ ہوں گے, آپ نے 3 دن یہاں گزارے, اور پھر سوچیں کہ یہ مکی اور مدنی زندگی کا ایک نقطۂ اتصال ہے. یہاں سے پھر آگے ہجرت کا معاملہ شروع ہو جاتا ہے, تکویم کا نیا سال آگے شروع ہو جاتا ہے ہجرت سے آگے. چنانچہ ہمارے لیے یہ غار طور اتحاد سے بہت بڑی نشانی ہے کیونکہ ہمارے محبوب کے قدم لے رہے ہیں. عورت پر عاشق تھا, ایک سلونی کی نشیدہ اس پر عاشق تھا, اور یہ اپنی محبوبہ کے بارے میں لوگوں سے پوچھتا تھا. تم نے کہیں دیکھا ہے لیلا کہیں بیٹھی ہو, کہیں اس نے کھانا کھایا ہو, مجھے ذرا اس کی باتیں سناؤ, اس لیے کہ اس کے پچھلے مجھے بہت دن ہو گئے. کیا کیس عامری سے بھی ہم گزر گئے, ہم بھی تو جائیں ذرا غور طور کے اوپر اور ان پتھروں سے جا کر پوچھیں کس پر نبی علیہ السلام کے قدم لگے تھے. نبی علیہ السلام نے کہاں آ کر تشریف فرما ہوئے تھے, کیسے وہ واقعہ پیش آیا تھا. لازم نہیں کہ سب کو ملے ایک سا جواب, لازم نہیں کہ سب کو ملے ایک سا جواب. آؤ نہ ہم بھی سیر کرے سارے طور کی. اللہ رب العزت ہمیں بھی ان مقامات کو دیکھنے کی اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اپنے دل میں بتانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ہمارے سماج کے آج مسلم بننے ہیں, ہمارے گناہوں کو معاف فرما, خطاؤں سے درگزر فرما, عیبوں کی بدل پوشی فرما. میرے مولا اس کے نبی سے ہمارے دل کو منور فرما, ہمارے ظاہر کو نبی اسلام کی سنتوں سے سجا, اور ہمارے من کو اپنی معرفت سے منور فرما. اے اللہ آپ کے گھر میں حاضر ہیں, آپ کے بندے ہیں, آپ کے گھر کے سائل ہیں. اے اللہ تمہارے نفس نفس مطمئن نہ بنا دیجیے, اللہ ہمیں گناہوں کی قلت سے بچا لیجیے, ہمیں سعادت کی عزت عطا فرما دیجیے. اے میرے مولا جو ایام باقی ہیں تقوی و طہارت خشوع اور خضوع کے ساتھ یہاں گزارنے کی توفیق عطا فرما دیجیے. جن دوست احباب نے, مردوں نے, عورتوں نے گاؤں کے لیے کہا پیغام دیے, اللہ سب کے دلوں کے نیک مرادوں کو پورا فرما دیجیے. صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.